الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. سورة الفرقان کا آغاز کر رہے ہیں. یہ سورہ مبارکہ مکی ہے, 6 رکوع اور 77 آیات پر مشتمل ہے. اب نوٹ فرما لیجئے کہ سورہ نور 14 مکی سورتوں کے بعد ایک مدنی سورت آئی تھی, اب سورہ فرقان سے پھر مکی سورتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. 8 مکی سورتیں آئیں گی, اس کے بعد جا کر سورۃ الاحزاب آئے گی جو کہ مدنی سورت ہے. یہ جو 8 سورتیں آ رہی ہیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اس میں غالب موضوع توحید کے حوالے سے ہیں, اور یہ سورتیں مکی دور کے درمیانی پیریڈ میں نازل ہوئی ہیں. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ سن 5 نبوی سے لے کے سن 8 نبوی کے قریب قریب اور دوران دوران ان سورتوں کا نزول ہے. سورہ فرقان میں ہم دیکھیں گے مکی کے بنیادی مضامین توحید, رسالت اور آخرت کا ذکر ہے. مشرکین کے 10 اعتراضات ہیں جو ابتدائی 3 رکوعوں میں ہمارے سامنے آئیں گے, اس کا بھی ذکر ہے, ان کا جواب بھی دیا گیا ہے. پہلے رکوع میں ہم دیکھیں گے مشرکین کے جو اعتراضات تھے ان کا ذکر بھی ہے, وہ مطالبات کر رہے تھے فرمائش معجزوں کے, ان کا ذکر بھی ہے اور ان کی باتوں کا رد بھی اللہ کی طرف سے کیا گیا ہے. فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا, بڑی برکت ہے, برکت والی ذات ہے وہ یعنی اللہ کی, جس نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کا فرقان نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والے ہو جائیں. فرقان حق اور باطل میں فرق کر دینے والی شے مراد ہے قرآن کریم, اور لفظ عبدی یہاں پر آیا ہے. یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا ذکر فرمایا ہے قرآن میں, تو عبدیت کو نمایاں کیا گیا ہے. سورہ کہف کی پہلی آیت میں بھی ہم نے دیکھا, سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں بھی ہم نے دیکھا, اور سورہ فرقان کی پہلی آیت میں بھی عبد کا ذکر آ رہا ہے. لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا, تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والے بن جائیں. تو قرآن کی دعوت جس تک پہنچ جائے, اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پہنچے گی امت مسلمہ کے ذریعے سے, تو جس طرح قرآن کی دعوت پہنچ گئی اس طرح گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچ گیا, اور اس کے حق میں آپ نے خبردار ہونے کا گویا کہ حق ادا فرما دیا. الذی لہ ملک السماوات والارض, وہ اللہ کے جس کے لیے بادشاہت آسمان اور زمین کی, ولم یتخذ ولدا, اور اسے کوئی بیٹا نہیں بنایا, ولم یکن لہ شریک فی الملک, اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے بادشاہت میں, وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا, اور اسے ہر شے کو پیدا فرمایا اور ہر ایک کے لیے مناسب اندازہ مقرر فرما دیا. یہ اللہ کی خلاقی ہے, ہر شے کو موضوع بنایا اللہ نے, بالکل مناسب انداز میں بنایا ہے. زمین کی مثال لیجئے, گریویٹی کی فورس یہاں پر ہے لیکن مناسب ہے, بہت زیادہ ہوتی تو انسان زمین میں دھس جاتا, کم ہوتی تو انسان ہوا میں لڑکنا شروع کر دیتا, لیکن نہیں, مناسب ہے. واتخذوا من دونه آلهة, اور انہوں نے اللہ کے سوا بنا لی ہے اور معبود, لا يخلقون شيئا وهم يخلقون, وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں, ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا, اور وہ اپنے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں نہ کسی نفع کا, ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا, اور وہ اختیار نہیں رکھتے موت کا نہ زندگی کا اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کا. یہ جھوٹے معبودوں کی حیثیت بیان کر دی گئی. اب اس کے بعد جو اعتراضات مشرکین مکہ کر رہے تھے ان کا ذکر ہے. پہلا اعتراض آ رہا ہے, وقال الذين كفروا, اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا, ان هذا الا افك افتراه, یہ کچھ بھی نہیں صرف ایک بہتان ہے, یعنی انہوں نے گھڑ لیا ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, واعانوا عليه قوم اخرون, اور اس پر دوسرے لوگوں نے ان کی مدد کی ہے. اب یہ الزام لگا رہے تھے, ایک تو خود انہوں نے گھڑ لیا معاذ اللہ, اور کچھ اور لوگوں نے مدد کی ہے. اس کا جواب انڈرسٹوڈ سی بات ہے, اگر کسی اور نے مدد ان کی ہے تو اسے خود دعویٰ کیوں نہیں کیا نبوت کا, اور کسی اور نے مدد کی ہے تم اس کو جانتے ہو جا کے پکڑ کیوں نہیں لیتے ہو, ایمان مانی اپنی باتیں کرتے ہیں. فقط جا ظلم و زورا, یقیناً وہ اتر آئے ہیں ظلم اور جھوٹ پر. یہ مشرکین مکہ کے لیے کہا گیا. اب ان کا دوسرا اعتراض, وقالوا اساطير الاولین کتبها، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، انہوں نے لکھوا لیا ہے. معاذ اللہ، فہی تملا علی بکرتا و اصیلا، یہ ان پر پڑھی جاتی ہیں صبح اور شام کے اوقات میں. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، اس کو نازل فرمایا اس اللہ نے جو آسمان اور زمین کے راز جانتا ہے. انہ کان غفور رحیما، بے شک وہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے. ان کا تیسرا اعتراض، وقالوا ما لهذا الرسول، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسے رسول ہے، یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کھاتا بھی ہے اور چلتا پھرتا بھی ہے بازاروں میں. چوتھا اعتراض، لولا انزل الیہ ملک، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں کیا گیا، فیکون معہ نذیرا، تو وہ اس کے ساتھ خبردار کرنے والا ہو جاتا. پانچواں اعتراض، او یلقى الیہ کنز، یہ اس کی طرف اتارا جاتا کوئی خزانہ. اور اب ساتواں اعتراض، ساتواں اعتراض آ رہا ہے، او تکون له جنۃ یاکل منہا، بلکہ چھٹا اعتراض، او تکون له جنۃ یاکل منہا، یا اس کے لیے کوئی باغ ہوتا کہ اس میں سے کھاتا. اور ساتواں اعتراض، وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور انہوں نے کہا ظالموں نے کہ تم تو پیروی نہیں کرتے ہو مگر ایک سحر زدہ جادو زدہ آدمی. معاذ اللہ، یہ طرح طرح کے اعتراضات ہیں، ان کے کئی مقامات پر قرآن نے جواب بھی دیے ہیں، یا ایک ہی آیت میں اللہ نے تبصرہ فرمایا اس پر. ان دو کئی فضرب لک الامثال، اے نبی ذرا دیکھیے انہوں نے آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کی ہیں. فضلوا، پس وہ بہک گئے، فلا یستطیعون سبیلا، تو وہ کوئی راستہ نہیں پاتے ہیں. دوسرا رکو شروع ہے، اس میں عذاب کی وحی سنائی گئی ہے، اور یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ نے جن رسولوں کو چنا اپنی رسالت کے لیے وہ بھی انسان تھے، کیونکہ انسانوں کے لیے نمونہ انسان ہی بن سکتا ہے. تبارک الذی انشاء جعل لک خیرا من ذلک، بڑی برکت والی ذات ہے وہ، یعنی اللہ کی، اگر وہ چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر بنا دے، جنات باغات، تجری من تحتی الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. وجعل لک قصورا، اور وہ اے نبی آپ کے لیے بنا دے محل. لیکن اللہ تعالیٰ نہ تو زبردستی کسی سے بنوانا چاہتا ہے، اور دوسری بات ہے کہ ان کی روش ایسی ہوگی جھٹلانے کی کہ اگر یہ کچھ کر بھی دیا جائے تب بھی یہ مان کر نہیں دیں گے. فَكَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ، بلکہ انہوں نے جھٹلایا قیامت کو. وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور جس نے قیامت کو جھٹلایا ہم نے اس کے لیے دوزخ تیار کی ہے. اِذَا وَعَدَهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، جب وہ دوزخ انہیں دیکھے گی دور کی جگہ سے. سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا، وہ اسے جوش مارتا ہوا اور چنگھاڑتا ہوا سنیں گے. یہ جہنم کی ہولاک کی بیان کی گئی ہے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، اور جب وہ اس میں یعنی دوزخ میں کسی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے، مقرنین جکڑے ہوئے، مراد زنجیروں میں جکڑے ہوئے. دَعُوا هُنَالِكَ ثُبُورًا، تو وہاں موت کو پکاریں گے. لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا، کہا جائے گا آج ایک موت کو نہ پکارو. وَدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو، کیونکہ وہاں نہ موت ہے نہ حیات ہے. جیسے کہ جہنم کے لوگوں کے لیے قرآن نے کہا سورہ الاعلى میں، ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، نہ وہ موت اس کو آئے گی نہ اس کو زندگی دی جائے گی. عجیب ایک مخمصے کی کیفیت ہوگی، شدید عذاب کی کیفیت ہوگی. یہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ایک موت کو نہ پکارو بلکہ کئی موتوں کو پکارو، معاملہ ختم نہیں کیا جائے گا عذاب کا. قل، اے نبی سے سوال کیجیے، اندازی کا خیر، کیا یہ بہتر ہے؟ ام جنت الخل للذی وعید المتقون، یا وہ ہمیشہ رہنے والے باغات جن کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے. کانت لہم جزاء و مصیرا، وہ ان کے لیے جزا ہے اور لوٹ کر جانے کی جگہ ہے. لہم فیہا ما یشاءون خالدین، متقین کا ہی بیان ہے، ان کے لیے وہاں یعنی جنت میں وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، ہمیشہ وہاں رہیں گے. سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 31 میں الفاظ ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہاں تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے، اور وہ کچھ تمہیں عطا کیا جائے گا جو کچھ کہ تم مانگو گے. خالدین، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ ایک وعدہ ہے تمہارے رب کے ذمے جس کے متعلق کے سوال کیا جا سکتا ہے. مراد ہے کہ اہل جنت کو جنت عطا کرنا اللہ نے اپنے ذمے کر لیا ہے، اور سوال کیے جانے سے مراد اللہ تعالیٰ نے دعائیں ہمیں سکھائی ہیں. مثال کے طور پر سورہ آل عمران آیت نمبر 194، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسول، اللہ نے وہ عطا فرما دے جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے وعدہ فرمایا. تو بندہ دعا کر سکتے، یہ سوال اس معنی میں ہے، اور اللہ نے اہل جنت کو جنت عطا فرمانا اپنے ذمے لازم کر رکھا ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جس دن اللہ انہیں جمع فرمائے گا اور ان کو بھی جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، فیقول، اللہ اسے کہے گا اَأَنتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کہ تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا، اب ہم ضلوا السبیل، کہ وہ خود راستے سے بہہ گئے تھے۔ اب یہاں بتوں کا ذکر نہیں بلکہ اللہ کے جن نیک بندوں کو، انبیاء کو اور اولیاء کو پکارا گیا، ان کا ذکر آگے آ رہا ہے، وہ جواب دیں گے۔ قال سبحانک، وہ کہے کہ اللہ تو پاک ہے، ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہمارے لیے جائز نہ تھا کہ ہم تیرے سوا اوروں کو مددگار بناتے، ولکن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذکر، بلکہ اللہ تو نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو خوشحالی عطا فرمائی، حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ وہ تیری یاد بھول گئے، وکانوا قوما بورا، اب وہ تباہ ہو جانے والے لوگ ہو گئے، فقد کذبوکم، اب مشرکین سے کہا جا رہا ہے، فقد کذبوکم بما تقولون، بس انہوں نے تمہاری بات جھٹلا دی، فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، بس اب تم نہ عذاب پھیر سکتے ہو، انہوں نے تمہاری بات جھٹلا دی، مشرکین کو کہا جائے گا تمہارے جھوٹے معبودوں نے تمہارے شرک کی نفی کر دی، فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، بس تم نہ عذاب پھیر سکتے ہو نہ اپنی مدد کر سکتے ہو، وَمَن يَظْلِم مِنكُم، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے گا، نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے رسول نہیں بھیجے، إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، مگر یہ کہ وہ یقیناً کھانا کھاتے تھے، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، وہ انسان تھے، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے بعض کو بعض کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا، یہی انسان ایک رسول کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ ان جیسا انسان ہے، یہ چیز ان کے لیے آزمائش کا ذریعہ بن گئی۔ اب اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے، اب اصبرون، کیا تم صبر کرو گے ان کی اس مخالفت پر، جھٹلانے کی روش پر، وکان ربک بصیرا، رب تسلی، اور تمہارا رب خوب دیکھنے والا ہے، کون مخالفت کر رہا ہے، کون جھٹلا رہا ہے، کون حق کے راستے میں رونے اٹکا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ اس کے بعد تیسرا رکوع ہے اس سورہ مبارکہ کا، جس میں پھر ابتداء ہم دیکھیں گے کہ ان کے کچھ اعتراضات نقل کیے گئے ہیں، اور ان کی پھر حسرت بھری تمنائیں منکرین کی، ان کا ذکر آئے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شکایت ہے جو وہ امت کے لوگوں کے خلاف اللہ کے دربار میں پیش کریں گے، اور مشرکین کے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ اب ان کے آٹھویں اعتراض کا ذکر آ رہا ہے، وقال الذين لا يرجون لقاءنا، اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، انہوں نے کہا لولا انزل علينا الملائکہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، او نرا ربنا، اب نوا اعتراض، نوا مطالبہ، یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیتے، کوئی فرشتہ آتا رب کو ہی دیکھ لیتے تب مانتے، تقد استكبروا في انفسهم، یقیناً انہوں نے اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بڑا سمجھا ہے، تکبر چاہا ہے، وعتوا، اور انہوں نے سرکشی کی ہے، عتوا کبیرا، بہت بڑی سرکشی، یوم يرون الملائکہ، جس دن وہ دیکھیں گے فرشتوں کو، لا بشرى يومئذ للمجرمين، تو مجرمین کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، ويقولون حجرا محجورا، اور وہ کہیں گے کوئی آڑ ہو، کوئی پناہ ہو جس سے بچا لیے جائے۔ برادر کی فرشتوں کا بھیجا جانا کوئی کھیل تماشے کے لیے نہیں، وہ تو بھیجے جائیں گے اللہ کا عذاب نازل کرنے کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے، تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے، یہ مطالبے کر رہے ہو؟ اس کے بعد تیسری مرتبہ ریاکاری یعنی دکھاوے کا عمل کرنے والوں کا ذکر آ رہا ہے، جو بغیر ایمان کے عمل کرتے ہوں یا جو دکھاوے کا عمل کرتے ہوں، ان کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ان کے لیے تیسری مثال یہاں پر آ رہی ہے، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم توجہ کریں گے ان کے کیے ہوئے کاموں کی طرف، تو ہم انہیں بالکل اڑتے ہوئے غبار کی طرح کر دیں گے، بکھرے ہوئے غبار کی طرح کر دیں گے، اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، وقیلا، اس دن جنت والے بہت عمدہ ٹھکانے میں اور بہترین آرام گاہ میں ہوں گے، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اہلا ان اہل جنت میں ہمیں بھی شامل فرما، وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور جس دن بادلوں سمیت آسمان پھٹ جائے گا، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتے اتارے جائیں گے بکثرت، الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن بادشاہی رحمان کے لیے ہوگی، ٹھیک ٹھیک طور پر، صحیح صحیح طور پر، اسی کی دنیا میں بھی بادشاہی تو دراصل اللہ کی ہے، لیکن یہاں اللہ نے انسانوں کو تھوڑا سا اختیار دے رکھا ہے، جس کی بنیاد پر وہ اکڑ جاتے ہیں، بادشاہت کا دعویٰ کر دیتے ہیں، تو اس دن کے متعلق خاص طور پر کہا جا رہا ہے کہ بادشاہ ٹھیک ٹھیک طور پر رحمان کے لیے ہوگی، وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کافروں پر سخت ہوگا۔ اس کے بعد تین آیات میں بڑا حسرت بھرا انجام ہے اور تمنائیں ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے دنیا میں رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اختیار نہیں کیا ہوگا، ایسے لوگوں سے دوستی اختیار کی ہوگی جو شیطانی اعمال کی دعوت دیتے تھے، ان کا حسرت بھرا انجام، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا، یہ اشارہ ہے اس بات کو سمجھانے کی طرف کہ غصہ کرے گا اپنے آپ پر، بعض اوقات انسان کو اپنے ہی کیے گئے اعمال پر غصہ آتا ہے تو وہ کبھی اپنا ہاتھ منہ میں دباتا ہے، کبھی کسی شے کو ٹھوکر مار دیتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے اس سے نقصان کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا، یقولو کہے گا، یَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اے کاش میں نے رسول کے راستے کو اختیار کیا ہوتا، یَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ اتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، ہائے میری شامت، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ فلاں کون؟ جو شیطان کے راستے کی طرف دعوت دیتے تھے، برے بری محافل کی طرف بلاتے تھے، فلموں، ڈراموں، موسیقی، رزق حرام، ان چیزوں کی دعوت دیتے تھے، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اولنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، یقین اس نے مجھے نصیحت سے بہکا دیا اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آ گئی، یعنی اس شخص کے سامنے کلام لیا ہے اللہ، اس کے بعد یہ بہکا ہے۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان انسان کو رسوا کر دینے والا ہے، اصل تو دشمنی ہے انسان کا، اور انسان اسی دشمن کی دوستی اختیار کرتا ہے، پھر اس کے ایجنٹس ہیں، من الجنت والناس، جنات اور انسانوں میں، یا امرکم بالسوء والفحشاء، یہ شیطان کی دعوت ہے، برائی بے حیائی کی دعوت دیتے ہیں، انسانوں کی دوستی اختیار کرتا ہے، لیکن یہ دوستی انسان کو رسوا کر دینے والی ہے۔ اللہ ہمیں قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے، اور آج اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جڑنے کی توفیق دے۔ جیسے قرآن کہتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد پھر قرآن کریم کی سخت آیت آ رہی ہے، اللہ کے رسول شکایت کریں گے اللہ کے حضور میں اپنی امت کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے قرآن کو ترک کر دیا ہوگا۔ وقال الرسول، رسول یہ کہیں گے، یا ربی، اے میری قوم، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، بے شک میری اس قوم نے اس قرآن کو ایک بیکار شے سمجھ کے ترک کر دیا تھا۔ مهجورا، ہجر کہتے ہیں علیحدہ ہو جانا، ہم ان چیزوں سے بھی علیحدہ ہو جاتے ہیں کہ جن کی ہماری نگاہوں میں بقاعت نہیں ہوتی، ورتھلیس، یوز لیس، جو ردی کی ٹوکری میں ڈال دی جائے وہ ہمارے کام کی نہیں، اس سے ملے اختیار کر لے تو یہ اس کو اپنے سے علیحدہ کر دیتے۔ اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کو بیکار شے سمجھ کے، الفاظ قرآن کے بیکار شے سمجھ کے، یوز لیس، ورتھ لیس، اگنوریبل شے سمجھ کے نظر انداز کر دیا تھا، اگنور کر دیا تھا۔ اب اندازہ کیجئے کہ اللہ کے رسول کسی کے خلاف شکایت دے کے کھڑے ہو جائیں تو کیا پھر شفاعت رسول کی امید رکھی جا سکتی ہے؟ کیا اللہ تعالی شکایت کو رد فرما سکتے ہیں؟ اور علماء نے بیان فرمایا کہ اسے مشرکین کا مسئلہ نہیں ہے، مفسرین متفق ہیں اس بات پر، وہ مسلمان بھی جو قرآن کو ترک کر دے۔ قرآن کیسے ترک ہوتا ہے؟ جب اس کے حقوق ادا نہ کیے جائیں۔ قرآن کریم کے پانچ حقوق ہیں مسلمان پر، اس پر دل کی گہرائیوں سے ایمان لانا، نمبر دو اس کی باقاعدہ تلاوت کرنا، نمبر تین اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، نمبر چار کتاب ہدایت، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا اور کرانے کی کوشش کرنا، اور نمبر پانچ اس کو پھیلانے کی کوشش کرنا۔ یہ پانچ حقوق ہیں، ایمان، تلاوت، سمجھنا، عمل کرنا، پھیلانا۔ ان کی تفصیل آپ کو ملے گی انشاءاللہ، بہت عمدہ کتاب سے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، یا اس کا چھوٹا ورژن ہے قرآن حکیم اور ہماری ذمہ داری، اس میں تفصیل ملے گی۔ تو قرآن کو ترک کر دینے سے مراد قرآن کے حقوق کو ادا نہ کرنا یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقوق کو سمجھنے کی اور ان کو ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے، ورنہ نوٹ فرمائیے، اللہ بھی ایسے لوگوں کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، اللہ کا رسول بھی ایسے لوگوں کے خلاف کھڑے ہو جائے گا، اور اللہ کی کتاب بھی ایسے لوگوں کے خلاف کھڑی ہو جائے گی۔ سورۃ طہٰ آیت 124 سے 126، اللہ ان لوگوں کو قیامت کے دن اندھا کھڑا کرے گا جنہوں نے قرآن کو ترک کر دیا ہوگا، اور اللہ قیامت کے دن اس قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے ان کو اپنی رحمت سے دور فرما دے گا۔ اللہ کے رسول کھڑے ہو جائیں گے، ہم آیت پڑھ رہے ہیں سورۃ فرقان آیت نمبر 30، قرآن کھڑا ہو جائے گا، مسلم شریف کی روایت، القرآن حجت حجت اللہ علیکا، قرآن تمہارے حق میں حجت ہوگا، تمہارے خلاف حجت ہوگا، جو حقوق ادا کریں گے ان کے حق میں حجت ہوگا، یقیناً اللہ ہم میں شامل فرمائے، جو حقوق ادا نہیں کریں گے ان کے خلاف قرآن کھڑا ہو جائے گا۔ انسان کو جائزہ لینا چاہیے، ہمارے پاس اخبارات کے لیے، ہمارے پاس شاپنگ کے لیے، ہمارے پاس تقریبات کے لیے، ہمارے پاس اپنی میل چیک کرنے کے لیے، ہمارے پاس اپنے موبائل پر آئی ڈس کالز کو آنسر کرنے کے لیے، ہمارے پاس اپنے کاروبار کے لیے، اپنی دنیا کی ایجوکیشن کے لیے، دنیا کی عارضی سی ضروریات کے لیے، اور اس سے آگے بڑھ کر لوگوں کے خلاف خرافات اور نہ جانے کن کن ناجائز کاموں کے لیے کتنا کتنا وقت موجود ہے اس پوری لائف اسپین میں، جس کا 50% حصہ سونے اور کھانے پینے میں نکل جاتا ہے، جس کا 10-15 سال جو ہے وہ بالکل غیر شعور کی عمر میں نکل جاتے ہیں۔ پروڈکٹیو ہے کیا ہمارے پاس؟ بمشکل کو 5 سے 10 سال، بمشکل اس کا بھی اثر ان چیزوں میں اگر لگ جائے تو پھر یہ سخت آیت ہمارے سامنے ہے، اللہ کے رسول کھڑے ہو جائیں گے. اللہ ہمیں اس انجام بس سے محفوظ فرمائے، اپنی اس کتاب کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں توفیق میں وقت نکالے اس قرآن کو سیکھنے کے لیے. 10 مہینے کا کورس، 1 سال کا کورس کا اعلان کیا جا رہا ہے، اس میں آئیے شرکت کیجیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. جن کے لیے وہ ممکن نہیں ہے، فی الحال ایک چھوٹا راستہ وہ ہے کہ شام کے اوقات میں عربی گرامر کلاسز ہیں، کم سے کم 5-6 مہینے لگا کے اتنی قرآن عربی کے قرآن کریم کی طرف ہم آ سکیں، یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا. پھر دروس کی محافل ہیں، ہر میڈیا پہ قرآن اویلیبل ہے، کوئی وے آؤٹ نہیں ہمارے لیے فرار کا. اللہ ہمیں اس کی ہمت دے، توفیق عطا فرمائے تاکہ اس شکایت سے ہم بچ سکیں قیامت کے دن. ورنہ اللہ کے رسول کھڑے ہو جائیں تو پھر اللہ کے عذاب سے ہمیں بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے، اے میری اس قوم نے اس قرآن کو ایک بیکار شے سمجھ کے ترک کر دیا تھا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیے مجرمین میں سے. یہ ہر دور میں کشمکش جاری رہتی ہے، حق اور اہل حق کے درمیان اور باطل کے درمیان، اس کی طرف اشارہ کہ ہر نبی کے ساتھ یہ معاملہ رہا. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. اور تمہارا رب کافی ہے ہدایت کرنے والا اور مدد فرمانے والا. اب 10واں اعتراض ان کا نقل ہو رہا ہے اس مقام پر. وقال الذين كفروا، اور کفار نے یہ کہا، لولا نزل عليهم قران جملة واحدة، ان پر قرآن ایک ہی مرتبہ نازل کیوں نہیں ہوں گے، تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں آ رہا ہے؟ اس کے کئی جوابات ہیں. ایک جواب قرآن یہاں دے رہا ہے، كذلك، اس لیے، لنثبت به فؤادك، تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہم آپ کے دل کو مضبوطی اور ثبات عطا فرمائیں. دیکھیے بارش بھی مناسب مقدار میں ہو تو فصل کے لیے کارآمد ثابت ہوتی ہے، بہت زور سے برف جائے تو فصل برباد ہو جاتی ہے. یہ روحانی بارش اور قرآن کی بارش جو پہاڑوں کو ہلا دے، سورہ حشر آیت نمبر 21 کی روشنی، تو تھوڑا تھوڑا کر کے تاکہ اے نبی آپ کے دل کو ہم ثبات عطا فرمائیں. اور مزید اس کے جوابات کیا ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً جیسی ضرورت پیش آئے رہنمائی دیتے جائیں، اہل ایمان کو بار بار تسلیاں ملتی رہیں، ان کو بار بار رہنمائی ملتی رہے، تاکہ ان کا تعلق اللہ سے جڑا رہے. تھوڑا تھوڑا کر کے عطا فرمایا تاکہ ایک پوری سوسائٹی کو ڈیولپ کر کے دکھائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. مختلف اوقات مختلف ضروریات ہوں گی، تو تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کریم نازل کیا گیا. یہ اس کے مقاصد ہیں، کئی اس کی حکمتیں ہیں. ایک کا ذکر یہاں پر کرانے کا، یہ اس لیے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، لنثبت به فؤادک، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آپ کے دل کو ثبات عطا فرمائے. ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے ترتیل سے قرآن پڑھا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ. اللہ نے نازل فرمایا تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ. ہمیں بھی تلقین ہے، سورہ المزمل آیت نمبر 4، ورتل القرآن ترتیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو ترتیل سے پڑھیے. ترتیل کیا ہے؟ سنت سے ہمیں مدد مل جاتی ہے، ایک ایک آیت کو پڑھنا، رکنا اس پر. ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے. آپ نے دیگر صحابہ کو فرمایا کہ یہ ترتیل ہے، قرآن کی آیات کا اثر لینے کی کوشش کرنا. اور وہ اثر ہم کب لیں گے؟ جب ہم سمجھ کے پڑھ رہے ہوں گے. اللہ ہمیں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے. ہم عربی کو سمجھ رہے ہوں گے، بنیادی عربی، قرآن عربی، تو اس کا لطف اور ہی ہوگا قرآن کریم کو سننے کا اور پڑھنے کا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ نے بھی تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ نازل کیا، ہم سے بھی مطالبہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے آرام آرام سے پڑھیں. کوالٹی کی قدر و قیمت ہے، کوانٹٹی کی قدر و قیمت نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ تو پسند ہے ہم چھوٹی چھوٹی صورتیں، سورہ زلزال، سورۃ القارعہ سمجھ کر پڑھ لیں، بنسبت اس کے کہ پورا قرآن پڑھ جائیں بغیر سمجھے. نہیں، سمجھ کر پڑھنا تھوڑا ہو پسند ہے، بغیر سمجھے پورا پڑھ جائیں ہمیں پسند نہیں. حالانکہ وہ عربی جانتے تھے، اس کے باوجود کہہ رہے ہوں، اندازہ کیجیے اس کا. یہی ہے قرآن کریم کی تلاوت کے آداب میں سے ایک ادب، ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے قرآن پڑھنا. ورنہ اکثر مقامات پر مخرج کی غلطی، زبر زیر پیش کی غلطی، کہیں کھینچنا ہے نہیں کھینچا، کہیں نہیں کھینچنا کھینچ دیا، حرام مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. تو آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنا چاہیے، چاہے تھوڑا ہو لیکن عمدگی کے ساتھ ہو. اللہ ہمیں اس ادب کا بھی لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تلاوت قرآن کریم کے دوران. فرمائے کہ ولا یاتونا، ولا یاتونا کا بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے پاس کوئی بھی بات بناتے، کوئی بھی اعتراض نہیں لاتے، مگر ہم ٹھیک ٹھیک جواب اور بہترین وضاحت عطا کر دیتے ہیں. الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم، جو لوگ اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے، اولئک شر مکانا، یہی لوگ بدترین مقام میں ہیں، واضل سبیلا، اور بہت بہکے ہوئے ہیں راستے سے. اللہم ربنا لا تجعلنا معهم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما. حدیث بخاری شریف کی، یہ جو ہے نا چہروں کے بل اللہ چلائے گا ان کو، ہاں کہے گا جہنم کی طرف. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا انسان کو سر کے بل چہرے کے بل چلایا جائے گا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اس دنیا میں پیروں کے ذریعے چلانے پر قادر ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ چہرے کے بل سر کے بل انسان کو چلنے پر مجبور فرما دے. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اس کے بعد 14 رکوع آ رہا ہے، اس سے مختصراً انباء الرسل، رسولوں کے حالات مختصراً بیان کیے گئے ہیں. سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو مددگار بنا دیا. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، پھر ہم نے کہا کہ تم دونوں اس قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، تو ہم نے بری طرح انہیں ہلاک کر دیا. وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ، اور قوم نوح نے جب رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا. وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً، اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی یعنی عبرت بنا دیا. وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ظالمین کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کیا ہے. اس کے بعد جمع کے سیغے میں کچھ اور ہلاک شدہ قوموں کا ذکر، وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، اور قوم عاد اور قوم ثمود اور کنویں والے، یہ اصحاب الرس کنویں والے، تفصیل ان کی ہمیں معلوم نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے کہ کسی نبی کو انہوں نے کنویں میں ڈال کر ہلاک کیا ہو، شہید کیا ہو، واللہ اعلم، لیکن تفاصیل علم نہیں ہمارے، تاریخ نہیں بتاتی ہم نے. وعاد و ثمود، اور عاد اور قوم ثمود و اصحاب الرس اور کنویں والے، وقرون بین ذلک کثیرا، اور ان کے درمیان بہت سی جماعتیں. وکلا ضربنا له الامثال، اور ہم نے ہر ایک کو مثالیں بیان کی، طرح طرح سے ان کو سمجھایا. وکلا تبرنا تتبیرا، اور ہم نے ہر ایک کو تباہ کر کے مٹا دیا، بتا دی کہ انہوں نے نصیحت قبول نہیں کی تو ان کو ہلاک کر دیا گیا. اب قوم لوط کا ذکر ہے، وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، یقینا وہ اس بستی پر آئے جس پر پتھروں کی بری بارش برسائی گئی. اَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا، تو کیا وہ اسے دیکھتے نہیں رہتے، اس بستی ان کے راستوں میں آتی ہے. بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا، بلکہ وہ دوبارہ جی اٹھنے کی امید نہیں رکھتے. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. اَحَادَ الَّذِي بَعَاثَ اللَّهُ رَسُولًا، کہ یہ ہے وہ جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا. یہ ان کا انداز تھا اعتراض کا. اِن قَاد لِيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا، قریب تھا کہ وہ ہمارے معبودوں سے ہمیں بہکا دے اگر ہم اس پر جمع نہ رہتے. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، اور وہ جلد جان لیں گے جب وہ عذاب دیکھیں گے کون ہے راہ راست سے بدترین گمراہ. یہ جواب اللہ نے ان کو انہی کی طور میں دے دی کہ عذاب آیا جاتا ہے. اس کے بعد قرآن کریم کی وہ آیت آ رہی جس کا حوالہ آ چکا ہے کئی مرتبہ، کہ انسان اگر اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہا ہے تو یہی خواہش نفس معبود بن جاتی ہے. ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ یعنی معبود بنا لیا. افانت تکون علیہ وکیلا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس کے وکیل بنیں گے، اس کا ذمہ لیں گے آپ؟ مراد ہے کہ یہ شخص تو گیا، ہٹ گیا ہدایت کے راستے سے. یہ بڑا اہم اور بڑا نازک مقام ہے قرآن کا، کیونکہ ہمارے کلمے کا حصہ ہے نا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی معبود وہ ہے. قرآن کہہ رہے ہیں نبی آپ اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا لیا. شرک کتنا گھناؤنا جرم ہے، یہ مقام اس کو اور واضح کرتا ہے. شرک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دینا، اس کی محبت میں، اس کی اطاعت میں، اس کے حقوق میں، یا تو اللہ کو اوپر سے نیچے لے آنا یا کسی شے کو نیچے سے اوپر اللہ کے برابر لے جانا، یہ شرک ہے. نفس کی بات ماننا ہے اللہ کی بات کے مقابلے میں، تو بڑا کون ہوا؟ نفس ہوا نا. اور زندگی کے کئی معاملات میں ہمارے ٹیسٹ ہوتا ہے، فجر کی نماز، الصلاۃ خیر من النوم، نماز دین سے بہتر ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ اللہ کی پکار ہے. نفس کی پکار کیا ہوتی؟ گرمی کا زمانہ ہو تو ابھی نیند پوری کہاں ہوئی ہے، فجر بہت جلدی ہوتی ہے. سردی کا زمانہ ہو تو بلینکٹ اور لحاف اور رگائی چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا، نفس کہتے سوتے رہتا میں سو رہا ہوں، کیا بڑا کون ہے اللہ کہ نفس؟ مال حرام کے ذرائع سامنے اللہ تو رسولوں کو بھی کہتا ہے کلو من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ. نس کہتا ہے کچھ لے لو، کچھ گاڑی آ جائے گی گھر میں، بیوی کے زیورات بن جائیں گے، اولاد کا مستقبل سنور جائے، توبہ کر لینا. اس کے یہاں اگر نفس کی بات مانی تو بڑا کون ہوا؟ نفس نا الہ ہو گیا. یہ کلمے کی نفی ہو گئی. الہ اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو الہ بنا لیا ہے. شرک یہاں تک جاتا ہے. شرک صرف یہ نہیں ہے کہ قبر کی پوجا پاٹھ ہو رہی ہے، بت کی پوجا پاٹھ ہو رہی ہے تو وہی شرک ہے. یہی تک بعض لوگوں کی نگاہ جاتی ہے اور وہ اپنی دانش میں بڑے مواحد بن کو جاتے ہیں. یہ شرک یہاں تک جا رہا ہے. مال کو بھی کہا گیا. بخاری شریف کی حدیث، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کئی صاحب دو دینار وعد درہمی، ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ، دینار کا بندہ. نام ممکن عبد الرحمن ہو لیکن عبد الدرہم بنا ہوا ہے. مال روپیہ پیسہ اتنا اوپر لے گیا اس کی محبت کو وہ، کہ اللہ کی محبت اللہ کے احکامات نیچے چلے گئے. یہ ہے شرک یہاں تک جاتا ہے. ہاں شرک کا فتویٰ نہیں لگانا ہم نے کسی پر، اپنا جائزہ لے لیں سب سے پہلے. خرابی اس معاشرے میں یہی ہے کہ دین کی تعلیمات کو ہم دوسروں کے لیے تو دیکھتے ہیں، اپنے لیے نہیں دیکھتے. یہ شرک کا فتویٰ لگانے کے لیے تفاصیل نہیں ہے، یہ اس بات کا جائزہ لینے کے لیے ہے کہیں میں تو اس میں ملوث نہیں ہوں. اسی کہ مومن کی سب سے بڑھ کر محبت اللہ کے لیے. سورۃ البقرہ آیت 165، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائیں کی شدید ترین محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے، سب سے بڑھ کر وہ پھر اسی کی بات مانتے ہیں، بقیہ اطاعتیں اس کے نیچے رہیں گی. ابو داؤد شریف کی حدیث، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں مخلوق کی ایسی اطاعت کرنا جائز نہیں جس سے خالق کی نافرمانی ہو جائے. اس میں نفس بھی آ جاتا ہے. یہاں تک جاتا ہے معاملہ. یہ سند دی گئی تھی ابراہیم علیہ السلام کو، وما کان من المشرکین، چھ مرتبہ قرآن نے کہا مشرکین میں سے نہیں تھے. براہی نی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر. یہ کہیں مال کے بت، کہیں اقتدار کے بت، کہیں دنیا کی شہرت کے بت، کہیں دنیا کی لذتوں کے بت، یہ نفس تراشتا ہے انسان کے اندر، حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر. اللہ ہمیں سے محفوظ فرمائے. میں پھر عرض کر رہا ہوں، یہ تفاصیل بیان اس لیے نہیں کی جاتی کہ ہم تلاش کریں کون مشرک ہے کون مشرک نہیں، اس لیے نہیں. ان دی ویری فرسٹ پلیس ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہیں ہم اس میں ملوث نہیں. اللہ ہمیں سے بچنے کی توفیق دے اور اپنی کامل محبت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. اب آئی تمہاری تفرا الہ ہوا، کیا تم نے شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا الہ یعنی معبود بنا لیا؟ افا انت تکون علیہ وکیلا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس کے لیے وکیل بنیں گے؟ ظاہری بات ہے کہ ایسے شخص کو تو رائے ہدایت نہیں مل سکتی، تو شرک کی طرف چلا گیا. ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے عقل سے کام لیتے ہیں؟ ان ہم الا کالانعام، اب اللہ تبصرہ فرما رہے وہ تو نہیں ہے مگر جانوروں کی طرح. بل ہم اول سبیلا، بلکہ ان سے بھی زیادہ بدترین گمراہ ہیں. اسی کے جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا نا، تو جانور بھی اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے پابند ہیں. اس کا کچھ حصہ انسان میں بھی ہے. مثال کے طور پر ہمارا حیوانی موجود ہے، آنکھ دیکھنے کا کام کرتی ہے نا، یہ کبھی سننے کا کام نہیں کرے گی. کان سننے کا کام کرتے ہیں، کبھی دیکھنے کا کام نہیں کریں گے. تو وہ حیوان وہ بھی اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے پابند، اور ہمارا حیوانی وجود بھی ایک اعتبار سے مسلم ہے. چاروں نشار زبان بولنے کا کام دے دیے کبھی سوچے گی نہیں، دماغ سوچنے کا کام دے دیا کبھی بولے گا نہیں. اس اعتبار سے ہمارا وجود بھی بائی ہک اور بائی کرک اللہ کے احکامات کا پابند. یہ تو سب کچھ ہوا، لیکن انسان کو اللہ نے شرف دیا ہے روح ربانی میں سے پھونک کر کچھ، اور ہاں امتحان کے لیے اس کو عمل کی آزادی دے رکھی ہے. اگر وہ اس کو مس یوز کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے وہ جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ بدترین گمراہ ہے. یہ بات آئی تھی سورہ الاعراف آیت نمبر 179 میں، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل، ان کے دل یہ سوچتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں یہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان یہ سنتے نہیں ہیں، یہ جانور ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، روحانی طور پر ہی مر چکے ہیں. تو انسان جب اس اعتبار سے رب کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے. اب پانچواں رکوع اس سورہ مبارکہ کا آ رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بڑی عمدگی کے ساتھ بیان ہے، اور مکی دور کے جہاد کی طرف اس سورہ مبارکہ میں اس مقام پر اشارہ کیا گیا ہے. فرمایا کہ الم تر الی ربک کیف مد الظل, کیا تم نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا, مراد اس کی قدرت کی طرف, اسے کیسے سائے کو دراز فرما دیا, پھیلا دیا, یعنی رات کا سایہ. ولو شاء لجعلہ ساکنا, اگر وہ چاہتا تو اسے مستقل بنا دیتا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تعریف فرما دیتا, لیکن ایسا نہیں. یہ دن کی روشنی کا مل جانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا, پھر نے سورج کو اس پر ایک دلیل بنا دیا. سورج نکلتا ہے, روشنی آ جاتی ہے, اور ایک یہ بھی ہے کہ کشتیاں جو ہے اس میں بیٹھ کر بھی لوگ ستاروں وغیرہ کی گردش سے اپنے فاصلے طے کر لیتے ہیں, اپنی منزل کا تعین کر لیتے ہیں. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا, اور پھر نے سورج کو اس پر ایک دلیل کے طور پر لے آئے. ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا, پھر ہم نے اس کو یعنی سائے کو اپنی طرف آسانی کے ساتھ آہستہ آہستہ کھینچنا شروع کیا. ایک دم سے شفٹنگ نہیں ہو جاتی, رات تاریخ 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 ہوتی ہے, صبح صادق نمودار ہوتی ہے, اور پھر دن چڑھے جا کے روشن ہو جاتا ہے پورا دن, یک دم نہیں ہے, پھر نظام بگڑ جائے گا. تو ہم نے ثم قبضناه الی قبضا یسیرا, پھر ہم نے سائے کو سمیٹا اپنی طرف آہستہ آہستہ آسانی کے ساتھ. وہو الذی جعل لکم اللیل لباسا, اور وہی اللہ جس نے تمہاری رات کو پردہ بنایا, والنوم سبوتا, اور نیند کو راحت بنایا, وجعل النہار نشورا, اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا, مراد ہے کہ اس میں کام کاج کرو. یہ فطرت کا نظام ہے, جب بھی اس کے خلاف جانے کی کوشش ہوگی تو انسانی زندگی بگڑ جائے گی, سسٹم بگڑ جائے گا ہمارا. رات کی چار گھنٹے کی نیند کے مقابلے میں دن کی دس گھنٹے کی نیند بھی پروڈکٹیو نہیں ہو سکتی, جو کہ رات کی نیند ہے. اور دن کی جو پروڈکشن ہے چار گھنٹے کی, رات میں آٹھ گھنٹے میں بھی پروڈکشن نہیں مل سکتی. اللہ کا نظام ہے, اس کے خلاف جانے کی کوشش کی ہے ہم نے تو معاملات زندگی بگڑ گئے ہیں. فرمایا کہ اللہ نے رات تمہارے لیے بنائی پردہ, اس کو بنایا, اور نیند کو راحت بنایا, وجعل النہار نشورا, دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا موقع بنایا, ذریعہ بنایا تاکہ اس میں کام کاج کیا جائے. وہو الذی اوصل الریاح بشرا بین یدی رحمتی, اور وہی اللہ جو اپنی رحمت کے آگے یعنی بارش سے پہلے خوشخبری سنانے والی ہوائیں بھیجتا ہے. وانزلنا من السماء ماء طهورا, اور ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی نازل کیا یعنی بارش برسائی. لنحیی به بلدۃ میتا, تاکہ ہم اس سے مردہ شہر کو زندہ کریں. ونسقیہ مما خلقنا انعاما واناسیا کثیرا, اور ہم اس سے پلائے انہیں جو ہم نے پیدا کیے ہیں بہت سے چوپائے اور بہت سے انسان. ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام قائم فرمایا. اسی میں دلیل پوشیدہ جو بار بار قرآن جس کی طرف ذکر کرتا ہے, جو اللہ مادی بارش برسا کر مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اور انسانوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے, وہی اللہ ہے جو روحانی بارش برسا رہا ہے قرآن کی, مردہ دلوں کو وہ زندہ کرتا ہے اس کے ذریعے, اور لوگوں کی روحانی پیاس کو بجھاتا ہے اور ان کو ہدایت عطا فرماتا ہے. یہ بھی اس میں دلیل پوشیدہ ہے, کئی مقامات پر اس کا ذکر ملتا ہے. ولقد صرفناه بینهم لیذکروا, اور ہم نے انہیں ان کے درمیان تقسیم کر دیا ہے, مراد بارش کو, کہیں زیادہ کہیں کم, کبھی کہیں کبھی کہیں. ولقد صرفناه بینهم لیذکروا, ہم نے ان کے درمیان تقسیم کر دیا اسے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. فابا اکثر الناس الا کفورا, پس اکثر لوگوں نے ناشکری کے سوا کوئی راستہ اختیار نہ کیا. ولو شئنا لبعثنا فی کل قرية نذیرا, اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں خبردار کرنے والا بھیج دیتے, لیکن ایسا نہیں ہوا. ہم پڑھ آئے ہیں اور مزید بھی ذکر آئے گا, اللہ ام القرآن میں مرکزی بستیوں میں مرکزی شہروں میں رسولوں کو بھیجتے رہے کہ جن شہروں کے تعلقات سبرز کے علاقے دیگر انٹیریئرز کے علاقوں سے ہوتے ہیں, اور اگر شہر مرکزی ہو وہاں دعوت پیش کر دی جائے تو دیگر علاقوں تک بھی بآسانی وہ پہنچ جاتی ہے. فلا تطیع الکافرین, پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی بات نہ مانیے. وجاہدھم بہ جہادا کبیرا, اور ان سے جہاد کیجیے اس قرآن کے ذریعے بڑا جہاد. یہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 52 اس کا حوالہ کئی مرتبہ آ چکا ہے. اب یہ مکیہ میں سورت نازل ہو رہی ہے, تو اس میں جہاد کے معنی قتال کے تو نہیں ہو سکتے. قتال تو ہوا, جنگ تو ہوئی ہے سن 2 ہجری میں اور اس کے بعد کا معاملہ ہے. یہ مکی دور کا ہے جہاد. یہی سے بات سمجھ میں آئی کہ جہاد عام ہے, مسیع اور جامع صلاح ہے, قتال اس کا ایک پورشن ہے جو اس کی بالکل آخری منزل پر آتا ہے, لیکن آتا ضرور ہے, آخری مرحلے پر آتا ہے جہاد فی سبیل اللہ کے پروسیس میں, لیکن آتا ہے. لیکن جہاد ایک مستقل عمل ہے, یہ نفس کے خلاف بھی ہوگا, شیطان کے خلاف بھی ہوگا, برے معاشرے کے خلاف بھی ہوگا, تاکہ انسان رائے حق پر قائم رہے اور اللہ کی اطاعت کرنا اس کے لیے ممکن رہے. مکے کا جہاد کیا تھا؟ دعوت دینا, انذار کرنا, خبردار کرنا. بشارت سنانا قبول کرنے والوں کو، کچھ اعتراضات ہے تو ان کا جواب دینا، لوگوں کے دلوں میں نرمی پیدا کرنا، لوگوں کو جہنم کے عذاب سے خبردار کرنا، لوگوں کے سامنے جنت کی نعمتوں کو بیان کرنا، ایک لفظ میں دین کی دعوت ان کے سامنے پیش کرنا۔ اس لیے جو اصول وقت اختیار کیے جائیں گے، جو اعتراضات ان کے جوابات دیے جائیں گے، یہ ساری محنت تھی مکی دور کی دعوت دین کے اعتبار سے۔ اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ جہاد کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا جہاد قرآن کے ذریعے، ایمان کی آبیاری، عقائد کی درستگی، نظریات کی درستگی، ڈائیلاگ عمدہ طریقے سے، ان کے اعتراضات کے جوابات وغیرہ وغیرہ، یہ بڑا جہاد تھا مکی دور کا، یہ ہوگا قرآن کے ذریعے۔ میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کئی مرتبہ کہ ساری اصطلاحات جو دعوت کے اعتبار سے آئی ہیں قرآن کریم میں، ان کے لیے اکثر تقریباً تمام کے لیے بات آئی کہ یہ کام ہوگا قرآن کے ذریعے۔ سورہ مریم آیت نمبر 97، بشارت اور انذار قرآن کے ذریعے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 67، تبلیغ قرآن کے ذریعے۔ سورہ قاف آیت نمبر 45، تذکیر یا جہانی قرآن کے ذریعے۔ پر اب یہ آ گیا، وجاہدم بھی ہی جہادن کبیرا، اے نبی سے بڑا جہاد کیجئے اس قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد۔ تو نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ دعوت کے لیے جو بیسک انسٹرومنٹ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہے۔ اصل دعوت ہمیں اسی کی دینی ہے، اس کو بیسک موڈ آف دعوی ہمیں بنانا ہے، بیسک انسٹرومنٹ اور آلہ بنانا ہے دعوت کے لیے، اسی سے آگے بات بڑھانی ہے۔ ورنہ کہہ دیا گیا ہے سورہ مائدہ آیت 61 میں، عرض کر چکا، بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا اسے پہنچا دیجئے، وَإِلَّا تَفْعَلْفَ مَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، اگر قرآن نہیں پہنچایا تو رسالت کا حق ادا ہی نہیں کیا۔ تو اصل تبلیغ قرآن کی ہے، اصل دعوت قرآن کے ذریعے سے ہے، اس کو یہاں جہاد کہا گیا، یہ مکے کا بڑا جہاد قرآن کے ذریعے سے۔ وَجَاهِدُوا بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جہاد کیجیے، بڑا جہاد اس قرآن کے ذریعے سے۔ اس کے بعد اللہ کی قدرت کاملہ کی ایک اور بڑی نشانی، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اور وہی اللہ جسے دو دریاؤں کو ملایا ساتھ ساتھ، هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، ایک ہے خوشگوار شیریں اور دوسرا ہے تلخ اور بدمزہ، ایک کا ذائقہ انتہائی میٹھا ہے اور دوسرے کا ذائقہ انتہائی کڑوا ہے، نمکین ہے، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، اور اس نے دونوں کے درمیان ایک پردہ رکھ دیا، وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور ایک مضبوط آڑ رکھ دی۔ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی کہ دو دریا ساتھ بہ رہے ہیں، کہیں دریا اور سمندر کی مثالیں بھی ہیں، ساتھ بہ رہے ہیں لیکن ایک دوسرے پر غالب نہیں آتا، اور درمیان ایک ایسی برزخ ایک آڑ ہے کہ ایک دوسرے پر غالب نہیں آ سکتا۔ یہ سورہ الرحمن میں بھی الفاظ ہے، پہلے رکو میں، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو دریا ساتھ ساتھ بہتے ہیں، درمیان میں ایک ایسی آڑ ہے کہ ایک دوسرے پر غالب نہیں آ سکتا۔ اوشنالوجی کی جو سائنس ہے اس نے ہمیں بتایا بھی کہ اس ایک ایسا مقام ہو جاتا ہے، سائیکلک لائن زون اسے کہا جاتا ہے، کہ جہاں سیلنٹی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے بالکل، یعنی جو کثافتیں ہیں، جو خصوصیات ہیں ایک دریا اور ایک سمندر یا دونوں دریاؤں کی، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتی اس اسٹیج پر آ کے، تو ایک دوسرے میں شامل نہیں ہو سکتا، ایک دوسرے پر غالب نہیں آ سکتا۔ اس کا عام مشاہدہ میں ایسا ہو سکتا ہے، اگر سمندر میں کہیں یہ جو تیل بردار جہاز ہوتے ہیں لیک ہو جائے تیل، تو آپ کو سطح سمندر پہ کیا دکھائی دے گا؟ تیل دکھائی دے گا، اور نیچے کیا ہوگا؟ اس کے پانی ہوگا، کیونکہ دونوں کی جو کثافتیں ہیں، دونوں کی جو خصوصیات ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے، تو ایک دوسرے میں وہ شامل نہیں ہو سکتے۔ یہی معاملہ کئی مقامات دنیا کے جہاں اللہ نے ایسا سسٹم قائم کر رکھا ہے، نہ دکھائی دینے والی ایک آڑ کہ ایک دوسرے پہ غالب نہیں آ سکتا۔ اس کی گہری مثال جو دی گئی ہے وہ ریور نائل کی دی گئی ہے، اور میڈیٹیشن سی کی دی گئی ہے، ایک سرٹن مقام پر آ کے ملتے ہیں لیکن ایک دوسرے پر غالب نہیں آتے۔ باقی دنیا کے کئی علاقوں میں اس کی مثالیں ہیں، مثال کے طور پر بحرین کے علاقے میں، ترکی کے علاقے میں، گجرات کے علاقے میں، اور ہمارے سرحد میں اٹک کے مقام پر، کہ دو دریاؤں کا ساتھ بہنے کا معاملہ ہے، کلر بھی ڈفرینٹ نظر آتے ہیں اور ساتھ ساتھ بہ رہے ہیں، لیکن ایک طرف سے پانی لیا جائے تو میٹھا اور دوسری طرف سے پانی لیا جائے تو بالکل کھارا وہ ہوتا ہے۔ اور جو نیوی سے لوگ منسلک رہے ہیں، سمندروں کا وسیع سفر جنہوں نے کیا، وہ تو مثالیں بیان کرتے ہیں کہ عین گہرے سمندر کے بیچ میں ایک مقام پر جاتے وہاں سے پانی میٹھا میں مل جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، اور ہم نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ رکھ دیا ہے، وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور ایک مضبوط آڑ بنا دی ہے۔ اس کے بعد ایک اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہی اللہ جس نے پانی سے بشر کو پیدا کیا، ایک نطفے کے معمولی حصے سے، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، پھر اس کے لیے نسبی رشتے اور سسرالی رشتے بنا دیے۔ ایک بچہ پیدا ہوا نطفے سے، آگے اس کے اللہ نے پرورش فرمائی، وہ بڑا ہوا، اب کوئی اس کا بھائی ہے، کوئی اس کے والد ہیں، اسی کی شادی ہوئی، تب اس کا کوئی سسر ہے، کوئی اس کی ساس ہے، کوئی اس کی بیوی ہے، یہ اللہ کی کار فرمائیاں ہیں. ایک وہ ناپاک گندا خطرہ خارج ہو جائے وجود سے تو جسم ناپاک، اور اگر کپڑے لباس میں لگ جائے تو وہ لباس اور کپڑا ناپاک، اس سے اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں بندے کو پہنچاتا ہے. اور اسی کے ذریعے سے نسل انسانی کا بقا بھی ہے، انسانیت کی نسل کا تسلسل بھی ہے، اور یہ رحم رشتے بھی ہیں، یہ محبتیں بھی ہیں، یہ قربتیں بھی ہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت کی بہت بڑی دلیل ہے جس کو قرآن اس مقام پر بیان کر رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ مشرکین کا ذکر کر رہے ہیں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ بندگی کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو نہ انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ ان کا نقصان کر سکتے ہیں. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر اپنے رب کے مقابلے میں رخ پھیرنے والا ہو چکا ہے. یہ ایک ترجمہ ہے، اور دوسرا ترجمہ ممکن ہے، کافر اپنے رب کے مقابلے میں مددگار بنا ہوا ہے، یعنی یہ باغی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اللہ کے دین کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. وہاں وصلناک الا مبشرا ونذیرا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے خوشخبری سنانے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر. قل، آپ فرما دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، الا من شاء یتخذ الى ربہ سبیلا، مگر یہ کہ جو شخص چاہے کہ وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے. میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ہدایت کے راستے پر آ جاؤ. یہ ایک دائی حق کی دعوت کی صداقت کی دلیل ہے. پیسہ کچھ نہیں مانگتا وہ، دنیا کا اجر مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف یہ بھائی کہ تم اللہ کے دین کو قبول کر لو، ہدایت کے راستے پر آ جاؤ. اس انداز سے اس کا خلوص ٹپکتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور وہ دعوت قبول کرتے ہیں. دنیا کی طلب اور دنیا کی محبت کے ساتھ دین کا کام نہیں ہو سکتا، بات میں تاثیر پیدا نہیں ہو سکتی، لوگ متنفر ہو جائیں گے اگر داعی دین کی نگاہوں کے اندر دنیا کے مال و اسباب کی حیثیت آ جائے. اللہ ہمیں اسے محفوظ فرمائے، اور خلوص کے ساتھ خود ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے اور اپنے دین کی دعوت دوسروں کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس ہستی پر توکل کیجیے جو حی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا، لا یموت، اسے موت نہیں آئے گی. اور سبح بحمدی، اور تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ. وکفا بہ بذنوب عبادہ خبیرا، اور وہ اپنے بندوں کی گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے کافی ہے. الذی خلق السماوات والارض، وہی اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے انہیں بھی پیدا فرمایا، فی ستۃ ایام، چھ ایام میں، یہ متشابہات میں سے ہے. ثم استوى علی العرش، پھر اس نے عرش پر تمکن حاصل کیا، اللہ کا عرش بھی، یہ بھی متشابہات میں سے. الرحمن، وہ بہت رحم فرمانے والا ہے. فاسأل بہ خبیرا، اس کے متعلق کسی خبر رکھنے والے سے پوچھ لو. ہر سلیم الفطرت انسان، ہر سلیم العقل انسان مانتا ہے کہ ایک ہستی ہے جس پورے نظام کائنات کو چلا رہی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب ہم اسے کہا جاتا ہے کہ تم رحمان کو سجدہ کرو، قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، وہ کہتے ہیں رحمان کون ہے؟ یہ میں سمجھ چکا ہوں، ایک تو رحمان کے معنی انتہائی رحم فرمانے والے کے، اور یہی اکثر استعمال ہوتے ہیں. ایک معنی رحمان کے معنی میں یہ بھی شامل ہے کہ جو عذاب دینے والا ہو، یہ لغت کے ماہرین نے بات بیان کی ہے. قرآن کریم کی جو درمیانی صورتیں جیسے سورہ فرقان ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں بھی یہ رحمان کا لفظ آیا ہے کئی مرتبہ، تو ان کے لیے یہ چیز یا تو ناگواری کی بات تھی کہ رحمان کو سجدہ کرے کا عذاب دینے والا ہے، یا وہ اس سے مانوس نہیں تھے. دونوں پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ کہ رحمان کا ایک اور مفہوم بھی ہے جس کے معنی میں یہ ان درمیانی مکی صورتوں میں استعمال ہوا. تو قال و مر رحمان، کہتے ہیں کہ کیا ہے رحمان؟ انسجد لما تأمرون وزادهم نفورا، وہ کہتے ہیں جسے تم سجدہ کرنے کو کہو ہم اسے سجدہ کریں، اس بات نے ان کے فرار اختیار کرنے کی روش کو اور زیادہ بڑھا دیا. اب اس سورہ مبارکہ کا چھٹا رکو شروع ہو رہا ہے جو کہ آخری رکو ہے، اور اس میں اہل ایمان کی بڑی اہم تکمیلی صفات کا بیان ہے، یعنی کہ وہ صفات جس سے بندہ مومن کی شخصیت مکمل ہوتی ہے، اس کی شخصیت کی فنشنگ ٹچز جنہیں کہا جا سکتا ہے، وہ صفات جس مقام پر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. ہم نے سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات پڑھی تھی، اس میں اہل ایمان کی بیسک کوالٹیز، بنیادی صفات کا ذکر تھا. یہاں ایک شخصیت جو مکمل ہو رہی ہے بندہ مومن کی، اس کی فنشنگ ٹچز، تکمیلی صفات کا ذکر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. یہ مقام میں منتخب نصاب میں شامل ہے، جس کو محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے عوام الناس میں قرآن فہمی کو عام کرنے کے لیے مرتب فرمایا تھا، جس کے کورسز بھی ہوتے ہیں، جو آڈیو ویڈیو کیسٹس اور کتابوں کی صورت میں بھی اویلیبل ہے. کیوں ٹی وی پر بھی اس کا پورا سلسلہ بیان کا مکمل ہو چکا ہے. فرمایا کہ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا, بڑی برکت والی ہے وہ ذات یعنی اللہ کی جس نے آسمان میں برج بنائے, وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا, اور اس میں سورج اور روشن چاند بنائے. وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا, اور وہی اللہ ہے جس نے رات دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا. لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا, اس شخص کے لیے کہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا شکر گزار بندہ بننا چاہے. مراد کیا ہے؟ یہ سورج چاند ستارے, یہ رات دن کا نظام, اس میں اللہ کی معرفت کی نشانیاں موجود ہیں. انتہائی شدید دھوپ, اس کے بعد انتہائی تاریخی, انسان تھک گیا, سکون کی رات کی نیند کس نے دے دی, صبح بیدار ہو گیا, فریش کس نے کر دیا, دن کی روشنی کام کاج کے لیے کس نے دے دی. یہ غور و فکر کی باتیں ہیں جس سے بندہ اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس میں شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. یہی سلیم الفطرت انسان کی ترجمانی ہے جس کا مطالعہ ہم نے سورۃ الفاتحہ میں کیا تھا. پہلا جملہ بندے کی زبان سے اللہ نے کیا نکلوایا؟ الحمدللہ رب العالمین, تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. تو فرمایا کی نشانیاں ہیں, اس میں غور فکر کرنے والوں کے لیے سامان ہے, یہی کہ کوئی شکر ادا کرنا چاہے ان کے لیے. اس کے بعد اب صفات شروع ہو رہی ہیں, لیکن بڑا پیارا انداز. وعباد الرحمن, رحمان کے بندے تو وہ ہیں. اللہ نے اپنی سب سے پیاری صفت صفاتی نام میں سے رحمان کو یہاں ذکر فرمایا. اس میں ایک طرف اشارہ یہ بھی ہے کہ آگے بڑی عمدہ صفات آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ بھی رحمان ہے, اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندوں میں بھی رحمت کی صفت دکھائی دے. چنانچہ نوٹ کیجئے, قرآن کریم کا مطالعہ جو کچھ کرتے ہیں سورہ فاتحہ کی صورت میں, یہاں سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں, اور خاص طور پر نماز کی طرف آ جائیے, سب سے زیادہ اللہ کے ذاتی نام اللہ کے بعد جس صفت کا ذکر ہوتا ہے وہ رحمان و رحیم ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, سورہ فاتحہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورتوں کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کے بار بار پڑھانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس رحمت کا ایک عکس بندے میں بھی آئے اور وہ بندہ بھی دوسروں کے لیے رحمت بن جائے. مسلمان کون؟ حدیث کے مطابق جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. مومن کون؟ جس سے دوسرے لوگ امن میں ہوں, سلامتی میں ہوں. اس رحمت کا پرتو بندوں میں بھی آنا چاہیے. تو رحمان کے بندوں کی صفات کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے. فرمایا کہ عباد الرحمن, رحمان کے بندے وہ ہیں. نمبر ایک, پانچ صفات ابھی آ رہی ہیں, پھر تین بڑے بڑے گناہوں کا ذکر آئے گا, کانٹراسٹ کی صورت اس کی تفصیل آگے آئے گی, اور پھر پانچ صفات اس کے بعد مزید آئیں گی. تو دس صفات کا ذکر ہے اور کانٹراسٹ کے لیے تین بڑے بڑے گناہوں کا ذکر آئے گا, اس کی وضاحت ابھی آگے ہو جائے گی. گناہوں کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ تو پہلی صفت, الذین یمشون علی الارض ہونا, وہ زمین پر چلتے ہیں نرمی کے ساتھ. عباد ہے نا, بندے ہیں, تو بندے بن کر چلتے ہیں, اکڑتے نہیں ہیں. حدیث مبارکہ مسلم میں, جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ گویا آپ بلندی سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں. جب بندہ بلندی سے نیچے کی طرف آتا ہے تو اس کا اگلا حصہ کچھ جھکا ہوا ہوتا ہے, یہ عاجزی کی علامت ہے. تو بندے بندے بن کر زمین پر چلتے ہیں, اکڑتے نہیں ہیں, پہلی صفت. نمبر دو, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اور جب نادان لوگ ان سے الجھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام. یہ معاملات پیش آتے ہیں. انسان ایک معاشرے میں رہ رہا ہے, طرح طرح کی نفسیات کے لوگ ہیں, مزاج کے لوگ ہیں. تو ایک ایسا شخص سامنے آ گیا کہ جو بحث پر آ گیا, مباحثے پر آ گیا, مانگ نہیں دے رہا, الجھنے کی کوشش کر رہا ہے, تو رحمان کے بندے ٹٹ فار ٹیٹ کا رویہ اختیار نہیں کرتے, وہ سلامتی کی روش اختیار کرتے ہیں. الجھتے نہیں ہیں, السلام علیکم کہہ کے الگ ہو جائیں گے, یا معنی ہے سلامتی کی روش اختیار کرتے ہیں. یہی بات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہی گئی سورہ المزمل آیت نمبر 10 میں, وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا, اے نبی ہجرت کر جائیے, مراد ہے علیحدہ ہو جائیے ان سے خوبصورتی کے ساتھ. تو مومن الجھتا نہیں, غصے کا جواب غصے سے نہیں دیتا ہے بلکہ نرمی اور عاجزی کا رویہ اختیار کرتا ہے. اس میں ایک بات یہ بھی پوشیدہ ہے کہ جو لوگ دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں ان کو تو اور زیادہ ان معاملات میں احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ الجھنے سے نتیجہ یہ نکل سکتا ہے, بحث برائے بحث سے نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ آئندہ گفتگو کا موقع ہی باقی نہ رہے. تو سلامتی کے ساتھ علیحدہ ہو جاؤ تاکہ آئندہ گفتگو کا موقع بھی باقی رہے, چاہے اس میں انسان کو جھکنا پڑ جائے تھوڑا سا, کوئی ایسی بات نہیں. جس درخت میں جتنا زیادہ پھل ہوتا ہے اس کی شاخیں اتنی ہی زیادہ جھکی ہوئی ہوتی ہے. اور حدیث مسلم شریف کی, جو جتنا جھکتا ہے اللہ اس کو اتنا بلند کرتا ہے. تم نرمی اختیار کر لو, عاجزی سے علیحدہ ہو جاؤ, اللہ اس کے دل میں نرمی پیدا فرما دے گا, آئندہ گفتگو کر لینا اس. تو دوسری صفت الجھتے نہیں ہیں, سلامتی کے روش اختیار کرتے ہوئے علیحدہ ہو جاتے ہیں. یہ تو ہوا ان کا دن کا معاملہ, دن میں یہ اخلاق یہ کیفیات, راتیں کیسی بسر ہوتی ہیں ان کی. فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, اب یہ تیسری صفت ہے, اور وہ بھی جو اپنے رب کے حضور میں راتیں بسر کرتے ہیں سجدے اور قیام کی حالت میں. مراد قیام اللیل میں, نفل میں, تہجد کی نماز میں وہ اپنی راتیں قیام بسر کرتے ہیں. اب نوٹ کیجئے میں نے کہا یہ اہل ایمان کی تکمیلی صفات ہے. بیسی صفت میں وہ ہم نے پڑھ لیا تھا سورۃ المؤمنون, نماز لازم ادا کرتے ہیں, اسے پتہ نہیں کرتے بلکہ خشوع اختیار کرتے ہیں. سورۃ المؤمنون آیت نمبر 2, الذین فی صلاتهم خاشعون, وہ بیسک ہے. وہ آدمی جو نماز ادائی نہیں کرتا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے. مومن کی پہلی کوالٹی کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, سورۃ البقرہ کے بالکل آغاز میں ایمان رکھتے غیب اور نماز قائم کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, اس نے جان بوجھ کے نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا. مسلم کی روایت, بندے کے اسلام اور کفر کے درمیان نماز سے ہی فصل ہے. تو یہاں تو بحث ہو ہی نہیں رہی جو فرائض کو چھوڑ رہے ہیں, ان کی تو بحث ہی نہیں. یہاں ذکر ہو رہا ہے اہل ایمان کا, ان کی فنیشنگ ٹچز پر مبنی کوالٹیز کا. ان کی راتیں کیسے بسر ہوتی ہیں؟ سجدہ کرتے ہوئے, قیام کرتے ہوئے نفل میں, یعنی قیام اللیل میں. اور وہ قیام اللیل جس کے ساتھ ہے, سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ, اے نبی رات بسر کیجئے اس قرآن کے ساتھ, طویل قرآن اس کی ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ وہ شے ہے تہجد کی نماز. اللہ کے رسول کو کہا گیا عَسَا يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا, اسی سورہ بنی اسرائیل آیت 79 میں قریب ہے کہ نبی آپ طرف آپ کو مقام محمود عطا فرمائے. دیگر احادیث میں ہے کہ بندہ سب سے زیادہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے فرائض کے بعد وہ تہجد کی نماز. یہی تہجد کی نماز ہے جو بندے کو نفسانی خواہشات پر عمل کرنے سے, حرام کاری سے روکتی ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. چوتھی بات, والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہ کان غراما, دعا ان کی. اور وہ یوں دعا کرتے ہیں, اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے, بے شک اس کا عذاب کو چمٹ جانے والا ہے. اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اتراتے نہیں ہیں, کوئی اکڑ نہیں, کوئی تکبر نہیں کہ بڑے عبادت گزار ہیں, نہیں. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے, ان عذابہا کان غراما, بے شک اس کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے. یہ اہل ایمان کی دعا. حدیث اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جامع ترمذی میں, بالفرض ایک شخص اپنی پیدائش کے وقت سے لے کے اپنی موت کے وقت تک سجدے کی حالت میں پڑا رہے, یہ بھی جب قیامت کے دن کھڑا ہوگا اسی حالاتی کو دیکھے گا, اس قدر طویل عبادت کی جس کی نگاہوں میں کوئی حیثیت نہیں ہوگی. تو تکبر نہیں عبادت پر بلکہ خوف اور ڈر, نہ جانے قبول ہو کہ نہ ہو, نہ جانے اللہ میری کسی کو کوتاہی پر میری پکڑ نہ فرما لے. دعا کرتے ہیں چوتھی صفت جہنم کا خوف رکھتے ہیں, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اے ہمارے رب ہمیں ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے, ان عذابہا کان غراما, بے شک اس کا عذاب انتہائی چمٹ جانے والا ہے. انہا ساءت مستقرا ومقاما, بے شک وہ بہت بری جگہ ہے تھوڑی سی دیر ٹھہرنے کے لیے بھی اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے. دنیا میں کوئی بالکل انڈر ڈیولپڈ علاقے کہہ لیجئے, ریموٹ علاقے کہہ لیجئے, عام آدمی جاتا تو اس کے چلیے ایڈونچر ہو جاتا ہے. کوئی ولیج لائف دیکھنے کے لیے چلا گیا, بڑی مشکل زندگی. کوئی صحرا کے اندر چلا گیا, تھر کی بڑی مشکل زندگی. چند گھنٹوں کے لیے اس کے لیے ایڈونچر ہوتا ہے, لیکن جہنم ایک لمحے کے لیے بھی انتہائی شدید مقام ہے, ایک لمحے کے لیے, اور ہمیشہ کے لیے بھی انتہائی شدید مقام ہے. اس کے بعد ایک حدیث ہوتی ہے, اس کا آدھا حصہ بھی سنا رہا ہوں, آدھا حصہ اس سورت کے اینڈ پر جب جنت کا ذکر آئے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ, مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ کھڑا کرے گا ایک بندے کو جس نے دنیا میں عیش عیش دیکھا ہوگا, عیش عیش دیکھا ہوگا, کوئی پریشانی کوئی تکلیف اس پر نہیں آئی ہوگی, لیکن ہوگا نافرمان اللہ کا. اللہ فرشتے کو حکم دیں گے اس کو لے کر جاؤ اور جہنم میں ایک غوطہ دے کے لے کر آ جاؤ. فرشتہ جائے گا غوطہ دے کر لے کر آئے گا اس کو. اللہ پوچھیں گے اس سے, کیا تم نے دنیا میں کوئی سکون, کوئی راحت, کوئی آرام, کوئی عیاشی دیکھی؟ وہ کہے گا, اللہ تیری ذات کی قسم ایک سکون کی گھڑی مجھ پر نہیں آئی, ایک لمحہ میں نے سکون کا, آرام کا, ایک راحت کا نہیں دیکھا میں نے کبھی. یہ اللہ کی ایک غوطہ لگا تو ساری عیاشی بھول گئے. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما, اس لیے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی انتہائی برا مقام ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے اعتبار سے بھی انتہائی برا مقام ہے. اس کے بعد پانچویں صفت کا ذکر ہے، والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، ان کی میانہ روی کا ذکر، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں کہ بے تحاشا ہاتھ کھول دیں، نہ وہ تنگی کرتے ہیں یعنی بخل کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، بلکہ ان کی روش اعتدال کی درمیان کی ہوتی ہے. یہ روش مالی معاملات میں بھی پسندیدہ ہے، اس لیے کہ مال اللہ کی عطا ہے. اس کے متعلق قیامت کے دن سوال ہوگا. جامع ترمذی کی حدیث میں پانچ سوال ہیں، جن میں سے دو سوال مال کے متعلق، مال کہاں سے حاصل کیا، مال کہاں خرچ کیا. تو یہ مال اللہ کی نعمت ہے، بیجا اڑانا. یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 27 میں الفاظ ہیں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک بیجا فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں. ناشکری ہو جاتی. اچھا اپنے آپ پر بھی خرچ نہ کرے انسان، یہ بات بھی غلط ہے. قارون کا واقعہ ہم پڑھیں گے سورہ القصص رکوع نمبر 8 میں، اس کو کہا گیا ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھولو، جو جائز ضروریات ہیں اس کو جائز طریقے پر پورا کرو. تو نہ انسان انتہائی ہاتھ کھلا چھوڑ دے، نہ انتہائی کنجوسی اختیار کرے، بلکہ درمیانی روش اختیار کرے. حدیث مبارکہ ہے، ما عالم من قطع الصدا، اس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی مفلس نہیں ہوگا، محتاج نہیں ہوگا. تو یہ پانچ صفت آگے اہل ایمان کی. یہ پانچ صفات مکمل ہوئی، عاجزی کے ساتھ زمین پر چلنا، سلامتی کے ساتھ مباحثہ اور بحث کرنے والوں سے علیحدہ ہو جانا، راتوں کو سجدہ ریز ہو کر قیام اللہ کے حضور بسر کرنا، اور جہنم کا خوف رکھنا، اور نمبر پانچ میانہ روی اختیار کرنا. اب تین بڑے بڑے گناہوں کا ذکر آ رہا ہے، یہ اصل میں کانٹراسٹ کے لیے. دیکھیے، جس نے رات کی تاریخی نہ دیکھی اس کو دن کی روشنی کا اندازہ نہیں ہو سکتا. جو شدید پیاس کے لمحات سے کبھی گزرا نہ ہو اس کو ٹھنڈے گرمی میں ٹھنڈے پانی کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہو سکتا. تو اسی معاشرے میں جہاں یہ صحابہ کرام تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور بھی کچھ لوگ تھے، مشرکین تھے جو شرک بھی کر رہے تھے، قتل ناک بھی کر رہے تھے، زنا بھی کر رہے تھے، ان تین بڑے جرائم کا ذکر آ رہا ہے. اسی معاشرے میں یہ صحابہ کرام تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جو اتنے اعلیٰ کردار کے تھے کہ نہ صرف یہ کہ وہ اتنے بڑے بڑے گناہوں سے بچے ہوئے تھے، بلکہ یہ اعلیٰ ترین صفات بھی انہوں نے اختیار کر رکھی تھی. تو یہ کانٹراسٹ کے طور پر اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہے ہیں. عربی میں کہا جاتا ہے تورف الاشیاء باغدادھا، اشیاء کو ان کی ضد سے، ان کی اپوزٹ سے پہچانا جاتا ہے، جیسے میں نے پانی اور اندھیرے اور روشنی کی مثال آپ کے سامنے رکھی. تو کانٹراسٹ کے طور پر صحابہ کی عظمت کو اور واضح کرنے کے لیے اس معاشرے کے برے لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. فرمائے کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر، اور وہ کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے. دوسرے لوگ پکارے تو یہ نہیں پکارتے. نمبر دو، ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، اور کسی جان کو قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہو، الا بالحق، مگر یہ کہ حق کے ساتھ، جہاں شریعت نے اجازت دی ہو. ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے. ومن يفعل ذلك، اور جو یہ کرے گا، یلقى اثاما، تو بہت بڑی سزا سے وہ دوچار ہوگا. تو یہ تین بڑے بڑے گناہوں کا ذکر آگے. شرک تفسیر ہم کئی مرتبہ سمجھ چکے، سورہ النساء کی آیت نمبر 116 میں سے کچھ وضاحت آ گئی تھی. اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے حقوق میں کسی کو کسی بھی اعتبار سے شریک کرنا شرک ہے. تفسیر کے لیے سماعت فرمائیے محترم ڈاکٹر اظہار احمد کے 6 کیسٹ پر مشتمل ایک مجموعہ ہے، حقیقت و اقسام شرک کے نام سے، اس میں خاصی تفصیل آپ کو انشاءاللہ اس موضوع پر مل جائے گی. نمبر دو، کسی جان کو قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا. حرام، حرم اللہ، اللہ نے حرام کیا. عرض کیا جا چکا حرام دو معنی میں، ایک محترم اور تقدس کے معنی میں، مسجد حرام اس کا تقدس اور احترام ہم پر لازم، اور ایک ہے ممنوع، پروہیبیشن کے معاملے میں، شراب حرام میں منع کی گئی ہے. تو اللہ نے ہر جان کا قتل کرنا حرام کیا، منع کیا گیا ہے، الا بالحق، مگر یہ کہ حق کے ساتھ. یہ حق کے کیا ساتھ کیا ہے؟ یہاں شرع اجازت دیتی ہے کہ ہاں ان ان معنی میں، ان ان مقامات پر، ان ان معاملات کی صورت میں قتل کیا جا سکتا ہے. وہ مقامات 6 ہیں. نمبر 1، قاتل کو قتل کیا جائے گا. نمبر 2، اسلام سے مرتد ہو جانے والے کو قتل کیا جائے گا. نمبر 3، حربی کافر جو اسلامی افواج صحیح شرائط کے ساتھ قتال کر رہی ہوں، ان کے مقابلے میں آ جائے کوئی کافر لڑنے کے لیے، اس کو قتل کیا جائے گا. نمبر 4، شادی شدہ زانی کو رجم کیا جائے گا. نمبر 5، گستاخ رسول کو بھی قتل کیا جائے گا. بخاری شریف میں تفصیلی واقعہ موجود ہے، قاب بن عشرہ کو قتل کرایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور نمبر 6، اسلامی حکومت کا باغی یا رہزن، ڈاکے ڈالنے والے، جتھے کی صورت میں جو کاروائیاں کریں ان کو بھی قتل کیا جائے گا. یہ بات ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 33 میں. تو قاتل، مرتد، حرب کافر، شادی شدہ زانی، گستاخ رسول اور اسلامی حکومت کا باغی یا رہزنی ڈاکے ڈالنے والے، ان کو قتل کیا جائے گا. تفصیلات قرآن اور احادیث کے اندر اس کی موجود ہے. ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے. یہ زنا معاشرے کو تباہ کرتا ہے، بے حیائی معاشرے میں عام ہوتی ہے، شوہر بیوی کا اعتماد ختم ہوتا ہے، گھر برباد ہوتا ہے، والدین پر اولاد کو احترام نہیں رہتا، گھر برباد ہوتا ہے. یہ بڑے بڑے گناہ. فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو یہ کرے گا وہ بڑی سزا اس کی پا کر رہے گا. یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، بڑھایا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا خوار ہو کر. یہاں ایک تجوید کے متعلق نوٹ کر لیجئے، فی ہی یہ واحد مقام ہے جہاں ہا کھڑی دیر ہی کھینچیں گے اس کو، بٹ عام طور پر حاضر ہی ہوتی ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہا گیا اس کے لیے عذاب بڑھایا جائے گا، یہ اشارہ ہے عذاب قبر کی طرف. برزخ کا کوئی عذاب ہے جس کو عام طور پر عذاب قبر کہتے ہیں، وہ تو ہے، بڑھائے جانے سے مراد کیا ہے؟ قیامت کے دن جو اس سے پہلے کوئی عذاب ہو رہا ہے، وہ عذاب برزخ یا عذاب قبر عام اصطلاح میں، جس کو بڑھا دیا جائے گا. یہ اشارہ قرآن کریم میں ہے عذاب قبر کے حوالے سے. مزید اشارہ قرآن کریم میں عذاب قبر کا آئے گا سورۃ المؤمن آیت نمبر 46 میں، 46 میں. فرعون کو، اس کے علاوہ لشکر کو روزانہ صبح و شام جہنم پر پیش کیا جاتا ہے، تو جہنم تو بات کی بات ہے نا. آج کون سا عذاب ہے؟ وہ قیامت کا، وہ عذاب قبر کا عذاب ہے جس کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے تفاصیل احادیث میں. یخلد فیہ مہانہ، اور وہ اس میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ خوار ہو کر. اب توبہ کا ذکر کیا جا رہا ہے. الا من تاب، مگر یہ کہ جس نے توبہ کی، وآمن، اور وہ ایمان لے آیا، وعمل عملا صالحا، اس نے عمل کیا نیک، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، بس اللہ ان لوگوں کی برائیاں بدل دے گا نیکیوں سے. وکان اللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. بڑی امید افزا ہے قرآن کی، گناہ کر رہے تھے آ جاؤ لوٹ آؤ. یہ ایک تفسیر یہ بھی کی گئی، یہاں مراد ہے کافر کی توبہ، اسی کے توبہ و آمنا، ایمان قبول کرنے کی بات ہے، وعمل صالحا، اور عمل نیک کرنے کی بات ہے. ایک رہے گی یہ کفار کی توبہ کا ذکر ہے، اور یہ صحیح احادیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی اشارہ ہے کہ اگر کوئی شخص آج اسلام قبول کر لے تو یہ نہیں کہ اس کے گناہ اللہ معاف فرما دے گا، بلکہ اعمال تو ہے نا، اللہ اس کو نیکیوں میں بدل دے گا. یہ اسلام ہضم کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے پچھلی تمام نیکیوں کو، پچھلی تمام برائیوں کو، اور ان تمام برائیوں کو بدل دیتا ہے اسلام لے آنا نیکیوں کے اندر. یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. فزیکل لاز میں اور مورل لاز میں فرق ہے. فزیکل لا کیا ہے؟ زہر کھایا انجام نکلے گا، کسی نے چھلانگ لگا دی خودکشی کرنے کے لیے، ٹانگ ٹوٹے گی یا موت واقع ہوگی. بعض لوگ قیاس کر لیتے ہیں کہ مورل لاز بھی ایسے ہی ہیں. چنانچہ کرسچینٹی میں تو کہہ دیے کہ تم تو ہوئی پیدائشی طور پر گناہ گار، تو اصلاح ہو ہی نہیں سکتی. لیکن یہ اگر توبہ کا دروازہ اس کی امید دلائی جائے کہ کتنے گناہ گار کیوں نہ ہو جاؤ، آ جاؤ، اللہ معاف فرما دے گا. بڑی امید افزا ترین آیت قرآن کی سورہ الزمر آیت نمبر 53، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، بخش دے گا، توبہ کی امید ہے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. یہ توبہ، یہ وہ شے ہے کہ اسلام ممکن ہے اگر یہ ذرا سا لوگوں کے سامنے رکھا جائے. وقال اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے. ومن تاب وعمل صالحا، اور جس نے توبہ کی اور عمل کیا نیک. یہ مراد ہے وہ لوگ جو مسلمان تھے، گناہ کرنے سے حقیقی ایمان دل سے نکل جاتا ہے. اس لیے حدیث مبارک ہے بخاری مسلم میں، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا. دا مومنٹ وہ جس پر گناہ کرتا ہے وہ ایمان نکل جاتا ہے. تو اب توبہ جو آ رہی ہے وہ مسلمانوں کے اعتبار سے، یہ جن کے دلوں میں سے حقیقی ایمان نکل جائے ان کی توبہ. اس لیے آپ دیکھیے کہا گیا ومن تابا، اور جو توبہ کر لے. ایمان کا ذکر نہیں آیا، قانون ایمان تو ہے نا. عمل صالح، اور عمل اس نے نیک کیا. اور یہ بات ہم سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ حقیقی ایمان کا لازمی نتیجہ عمل صالح ہے، اس لیے یہاں ایمان کا ذکر نہیں ہے. ومن تاب وعمل صالحا، اور جو توبہ کرے اور عمل کرے نیک، فانہ یتوب الی اللہ متابا، تو بے شک وہ رجوع کرتا ہے اللہ تعالی کی طرف، جیسا کہ رجوع کرنے کا حق ہے. اصل توبہ پلٹ آنا. سورہ طہ آیت نمبر 82 میں ہم نے پڑھا کہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، اللہ فرماتے ہیں میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے، عمل درست کر لے، ہدایت پر گامزن ہو جائے. اصل توبہ پلٹ آنا, یہ توبہ مطلوب ہے اللہ تعالیٰ. صرف تسبیحات یا اذکار نہیں بلکہ بالفعل واقعتا لوٹ آنا, یہ ہے اصل توبہ. اس کی شرائط کیا ہے؟ نمبر ایک, جو گناہ ہو جائے اس پر دل میں ندامت ہو, ندامت کے اظہار زبان سے بھی ہو, مسنون الفاظ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. دل میں ندامت, زبان سے اس کا اظہار. نمبر دو, آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم, پکا ارادہ. نمبر تین, گناہ کو بالفعل چھوڑ دے انسان, یہ پلٹ ڈالنا ہی توبہ ہے. ہاں, اس ایک بحث الگ ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں توبہ کیوں کریں گے, کر لیں گے تو پھر گناہ ہو جائے گا. یہ حماقت ہے. ایک آدمی کو بخار ہو گیا 102, علاج اسے نہیں کراتا کیا نہ پھر بخار ہو جائے گا, ایسا کرے گا کبھی وہ؟ یہ چیز صحیح نہیں. لیکن آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم. نمبر تین, لوٹ آنا, چھوڑ لینا, اس کیمپ سے, گناہ کے کیمپ سے نیکی کے کیمپ میں آ جانا. نمبر چار, بندوں کی حق تلفی کی ہے تو بندوں سے معافی مانگنا ضروری ہے, اللہ معاف نہیں کرتا بندوں کے حقوق. اور ایک شرط اور اضافہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, اب تک جتنا اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی میں کھپایا تھا, اگر کچھ لذت لی تھی, اب اتنا ہی اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو کھپاؤ تاکہ اس گناہ کی نحوست دور ہو جائے. یہ پانچ شرائط ہیں, ان کے ساتھ توبہ ہے. اللہ ہمیں پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تین گناہ بڑے بڑے آ گئے تھے, اس کے ساتھ توبہ کا ذکر آ گیا. اب پانچ صفات اور آ رہی ہیں عباد الرحمن کے, رحمان کے محبوب بندوں کی. فرمایا کہ والذین لا یشہدون الزور, اور وہ جو لوگ, وہ لوگ جھوٹ پر گواہ نہیں بنتے, جھوٹ کا مشاہدہ نہیں کرتے. جھوٹ تو بولے گا نہیں مومن, کیوں؟ مومن نفاق کی علامت ہے جھوٹ بولنا. بخاری مسلم میں منافق بات کرتا تو جھوٹ بولتا ہے, تو جھوٹ بولنا غلط دور کی بات, جھوٹے کام میں ملوث ہونا دور کی بات. کہیں جھوٹ ہو رہا ہے, جھوٹے کام ہو رہے ہیں, اس پر گواہ بھی نہیں بنتے, اس کا مشاہدہ بھی نہیں کرتے. آج کی اصطلاح میں ترجمہ کیا جا سکتا ہے, وہ ڈرامے کا مشاہدہ نہیں کرتے. یہ شدود شہادت گواہ بننا, اور جھوٹ ڈرامہ سراسر جھوٹ, سراسر جھوٹ, سراسر جھوٹ, سارے کردار جھوٹ, ساری کہانی جھوٹ, اور اکثر باتیں خلاف حق, جھوٹ در جھوٹ در جھوٹ. ڈراموں کا مشاہدہ نہیں کرتے اہل ایمان. ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, کیا ٹائم ان کے پاس؟ سورہ مومنون آیت نمبر 3, والذین هم عن اللغو معرضون, وہ تو لغو باتوں سے اعراض کرتے, وہ زندگی کو ایسٹ نہیں لائبلٹی سمجھتے ہیں. جواب دے رہے کہ لمبے کا تو ڈرامہ کہاں دیکھیں گے, وہ وقت ہی نہیں ہوگا ان کے پاس. چھٹی صفت آ گئی, جھوٹ پر گواہ نہیں بنتے, نہ بولتے ہیں نہ کسی کو بولنے دیتے ہیں بلکہ گواہ نہیں بنتے. نہ جھوٹا کام کرتے ہیں, نہ جھوٹے کام کہیں ہو رہے ہو تو اس پر وہ گواہ بنتے ہیں, ایسا نہیں کرتے. نمبر 7, وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, اور جب وہ گزرتے ہیں کسی لغو بات کے پاس سے تو شان بے نیازی کے ساتھ گزر جاتے ہیں. ڈرامہ چل رہا ہے کہیں سڑک کے اوپر, اسٹیج پلے ہو جاتا ہے, بعض کا سڑکوں پہ بھی ہو جاتا ہے, کمانا ہی ہے نا, ناچ کود کے کماتے ہیں, کما لیتے ہیں لوگ, اور لوگ اس کو عزت کا پیشہ بھی سمجھ لیتے ہیں. تو ہو رہا ہے کہیں, عام آدمی کو جھانک جھانک کر دیکھے گا, کوئی گیلری میں آ جائے گا, کوئی سڑک پہ گاڑی کھڑی کر کے دیکھ لے گا, لیکن بندہ مومن کا درج عمل کیا ہوگا؟ یہ چیز اللہ کی نافرمانی ہے. مرو باللغو مرو کرام, شان بے نیازی کے ساتھ, اس کی نگاہ بھی نہیں اٹھے گی وہاں پر. شاید دیکھنے والے کہیں کہ اس کے دل میں دل ہے ہی نہیں, کوئی خواہش ہے ہی نہیں اس کے اندر. ہاں, یہی بات ہے, اس کو پتا ہے کہ رب کی نافرمانی ہے, مجھے جواب دینا اللہ کے ہاں, مجھے اپنے وقت کو پروڈکٹیو اور قیمتی بنانا, نہ کہ اس کو ضائع کرنا ہے ان غلط باتوں کے مشاہدات میں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, جب لغ بیکار بے فائدہ باتوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو بے نیازی کے ساتھ, شان بے نیازی کے ساتھ گزر جاتے ہیں. نمبر 8, وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ, اور جب انہیں ان کے رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے, لم يخروا عليها صم وعميانا, تو وہ ان پر بہرو اور اندھوں کی طرح گرتے نہیں ہیں. یہ اندھے اور بہرے ہوتے ہیں جن کو لا سنایا جائے تو ایسے ہی کہ بھینس کے آگے بین بجانا, وہ نہیں سنتے, روحانی طور پر مر چکے. لیکن اہل ایمان کی شان یہ نہیں. عباد الرحمان کی شان کیا ہے؟ ساتویں پارے کے پہلی آیت ہے, ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. سورہ انفال کی دوسری آیت ہے, اللہ کا ذکر ہوتا ہے, وجلت قلوبهم, ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اللہ کی خشیت. ایک اور مقام پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی وجود میں, ان کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس تاثر کے ساتھ قرآن سنتے ہیں, نصیحت قبول کرتے ہیں. کیوں؟ انہیں پتا ہے قرآن تو پہاڑوں کو ہلا دینے والی شے ہے. سورہ حشر کی آیت نمبر 21, اسی سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. سورہ انفال کی آیت نمبر 2, تو وہ اس سے تاثیر لیتے ہیں. اندھے بہروں کی طرح نہیں گر پڑتے بلکہ نصیحت حاصل کرتے ہیں. نمبر 9، اپنی ذاتی نیکی پر اکتفا نہیں کرتے، گھر والوں کی بھی فکر انہیں ہوتی ہے. والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور وہ لوگ یوں دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. یہ بیویوں اور اولادوں کی ذمہ داری بھی انسان پر ہے. سورۃ تحریم آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. دنیا کی گرمی سے بچانے کے لیے ایئر کنڈیشن لگوا دیتے ہو، ٹھیک. دنیا کی سردی سے بچانے کے لیے کچھ اور کپڑے عنایت کر دیتے ہو، ٹھیک. یہ دنیا کی عارضی سی ضرورت ہے، ان کی اصل ضرورت آخرت کی ہے. اینڈ ناؤ یو آر ریسپانسبل فار دیم، تمہاری ذمہ داری ہے. قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس اعتبار سے آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ بیوی کو کوئی عمدہ لباس یا کاسمیٹکس اور زیور میں دیکھ کے خوش ہو جانا قطعا نہیں. مجائز حد تک وہ شوہر کے لیے زیب و آرائش کرنی چاہیے، اسے ٹھیک ہے، لیکن یہ آنکھوں کی ٹھنڈا مراد نہیں. یہاں پر بیٹے کو دیکھا بڑا توانا ہو گیا اور بڑا جو ہے دنیا کے معاملات میں آگے بڑھ گیا، باپ کے بزنس کو بھی اسے سنبھال لیا، یہ کوالیفیکیشن باپ کے ہاتھ میں لا کے رکھ دی، بڑی خوشی ہو رہی ہے، یہ ٹھنڈک مراد نہیں. یہاں پر یہ دنیا میں رہ جائے بس، جائز ضرورت یہ مقصود نہیں، یہ مطلوب نہیں، ٹارگیٹ وہ آخرت کی زندگی. وہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ بیٹے کو دیکھیں، بیٹی کو دیکھیں تو یہ اطمینان رہے کہ ہاں یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. بیوی کو دیکھیں تو یاد رہے کہ ہاں اس کے حوالے سے میری ذمہ داری آسان ہوگی آخرت کے اندر. بڑی پیاری ایک حدیث ہے، اللہ اس شوہر پر رحمت فرمائے جو رات کو اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے. اللہ اس بیوی پر رحمت فرمائے گی جو پانی تھوڑا اس کے چھیٹے اپنے شوہر کے چہرے پر مار کر اس کو کھڑا کرتی ہے رات کو اللہ کی عبادت کے لیے. یہ گھرانہ، یہ چاہیے اللہ تعالیٰ کو. یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کہ بیوی اور اولاد ہمارے لیے ایسٹ بنے آخرت کے اعتبار سے، سرمایہ بنے آخرت کے اعتبار سے، صدقہ جاریہ انسان ان کو بنائے اور اللہ اس فیملی کو جنت میں جمع بھی فرمائے. سورہ الطور آیت نمبر 21، جو ایمان لائے ان کے ایمان، ان کی اولاد، ان کی پیروی کی، ہم ان کو جمع فرما دیں گے قیامت میں جنت کے اندر. اللہ ہمیں یہ محنت اپنے گھروں میں کرنے کی توفیق دے اور یہ ٹھنڈک حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ دعا کرتے ہیں، اپنی ذاتی عبادت کو کافی نہیں سمجھتے. ربنا، اے ہمارے رب، ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں کی جانب سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. آنکھوں کی ٹھنڈک ایک اور انداز سے سمجھ لیجیے. اللہ کے رسول نے فرمایا نا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ نماز میں. تو کیا بیوی اور اولاد نمازی ہے کہ نہیں؟ بیوی اور اولاد نیک ہے کہ نہیں؟ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں کہ نہیں؟ یہ ٹھنڈک مطلوب ہے. اور دسویں صفت، وجعلنا للمتقین اماما، اور اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے. وہ آخرت کی ذمہ داری یاد رہے. بخاری شریف کی حدیث، کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، تمہیں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس کی زیر تحت نگہبانی میں جو لوگ ہیں ان کے متعلق قیامت کے دن سوال ہوگا. تو وہ ڈرتے ہیں آخرت کے محاسبے کے خوف سے، تو دعا کرتے ہیں وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا. اس کو دو اعتبارات سے سمجھیے. اے اللہ ہمارے زیر تحت لوگ متقی بن جائیں تو ہماری جواب دہی آسان ہو جائے، اور اے اللہ ہم، نمبر 2، ہم پیش ہوئے ان کے، یہ ہمارے پیچھے چلنے والے ہیں، ہمیں نیک بنا دے تاکہ یہ ہمیں دیکھ کر ہماری پیروی کر کے متقین بن جائیں، تو ہم متقین کے امام ٹھہریں گے. یہ 10 صفات مکمل ہوئیں عباد الرحمن کی. اس کے بعد ان کا حسین انجام، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ لوگ ہیں جن کو جنت کے بالا خانے عطا کیے جائیں گے ان کی صبر کے بدولت. ایک تو جنت جو ہے وہ ریزیڈینشیل گارڈنز، نہریں بہ رہی جیسے وادی ہے، اونچائی ہے، پہاڑی ہے، سبزہ ہے پہاڑی پر، درخت بھی لگے ہوئے ہیں، نیچے کہیں نہر جاری ہے، تو یہ اونچے اونچے بالا خانے اللہ عطا فرمائے، ریزیڈینشیل گارڈنز. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ان کے صبر کی بدولت اللہ تعالیٰ یہ بالا خانہ دے گا. اس ساری محنت کو جو صفات ہیں ایک لفظ صبر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. یہ وہ بیسک کوالٹی، اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے صبر، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے صبر، عمدہ اخلاق کے حصول کے لیے صبر، دنیا کے فریب سے بچنے کے لیے روکنا، صبر کے معنی روکنا، صبر، آنے والے مصائب پر صبر، دین پر عمل درآمد کرنے میں جو کچھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے صبر، یہ پوری زندگی مومن کی صبر سے تعبیر ہے. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہ اس میں ویلکم کیے جائیں گے، ان کا استقبال کیا جائے گا دعائے خیر اور سلام کے ساتھ، اللہ کی طرف سے بھی سلامتی، فرشتوں کی طرف سے بھی سلامتی، اور آپس میں سلامتی. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. حسن مستقر و مقامہ، بہت ہی عمدہ ٹھکانہ ہے، تھوڑی دیر رہنے کے اعتبار سے بھی اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے اعتبار سے. جنت میں تھوڑی دیر کا ٹھکانہ شہداء کا ہے، انبیاء کا ہے، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پہ اہل ایمان ہو جائے گا، سب کا معاملہ ہو جائے گا. شروع میں ایک حدیث سنائی تھی آپ کو میں نے جہنم کے حوالے سے، اب اس کا دوسرا حصہ مسلم شریف کی حدیث. اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو کھڑا کریں گے جس سے دنیا میں رہتے ہوئے خوب تکالیف اور مصائب دیکھے ہوں گے. تکالیف صرف غریب آدمی کی نہیں ہوتی، امیر آدمی کی بھی ہوتی ہیں، پھر دین کے راستے میں بھی ہوتی ہیں. تو وہ شخص جس نے دنیا میں تکالیف، مصائب اور پریشانیاں دیکھی ہوں گی، انتہائی شدید پریشانی، اللہ فرشتے سے کہیں گے اسے لے کر جاؤ اور جنت میں غوطہ دے کر لے آؤ. فرشتہ لے کر جائے گا، واپس لے کر آئے گا. اللہ پوچھیں گے اس سے، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی مشکل، کوئی پریشانی کبھی تم نے دیکھی؟ کہے گا اللہ تیری ذات کی قسم مجھ پر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی مسئلہ کبھی نہیں آئے. یہ ہے جنت. اللہم انا نسألک الجنہ، اعلان تو سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں. اللہم اعطنا جنت الفردوس، اعلان میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرماتے. حسنت مستقر و مقامہ، کیا یہ عمدہ وہ ٹھکانہ ہے عارضی اعتبار سے اور مستقر اعتبار سے. قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے نبی فرما دیجئے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر تمہارا اس سے دعا کرنا نہ ہوتا. اور دوسرا ترجمہ ہے یا تمہیں دعوت دینا نہ ہوتا. یہ دونوں ترجمے ممکن ہے گرامیٹیکلی. اے نبی فرما دیجئے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، اگر نہ ہوتا تمہارا اس کو دعا کرنا، یا نہ ہوتا اس کا تمہیں دعوت دینا. وہ ڈھیل دے رہا ہے کیوں؟ تم پکارتے بھی رہتے ہو کبھی کبھی، مشرکین بھی اللہ کو پکار لیا کرتے تھے، وہ مہلت دے رہا ہے. اور دوسرے ترجمے کے اعتبار سے اللہ چاہتا ہے کہ تم تک دعوت پہنچ جائے، اس لیے فوراً پکڑ نہیں کر رہا. اللہ مہلت دینا چاہتا ہے کہ تاکہ جس کے پاس دعوت آ جائے، پہنچ جائے، وہ سنبھلنا چاہے تو سنبھل جائے. تو اس دعوت کو پہنچانا مقصود ہے، اس لیے فوری عذاب نہیں ہے. ہاں فقط کذب تم، یقیناً تم جھٹلا چکے ہو. فسوف یکون لداما، تو ان قریب ملاقات ہو کر رہے گی جہنم میں، تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب پھر آ کر رہے گا. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم.